الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. یہ آیت اس سے پہلے والے آیت سے مربوط ہے. وما يضل به إلا الفاسقين, جو فرمایا ان مثالوں کے ذریعے. مشرکین اور کفار کہتے تھے مثالوں کی وجہ سے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے, بہت سوں کے ہدایت کرتا ہے. خدا فرماتا ہے ان مثالوں کے ذریعے فاسق لوگ ہی گمراہ ہو جاتے ہیں اپنے اعمال کے نتیجے میں. فاسق لوگ ہمیشہ بدترین نتیجے چاہتے ہیں, بدترین اہداف و مقاصد کے حامل ہوتے ہیں. سوء ظن, بدگمانی, دین کی دشمنی ان کے دلوں میں ہوتے ہیں, اسی لیے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں, گمراہی کے راستے کو پکڑتے ہیں. اب فاسقین کی وضاحت فرما رہا ہے. چنانچہ عرض کیا فاسقین کافر بھی ہوتے ہیں, غیر کافر بھی ہوتے ہیں. فسق خروج کو کہتے ہیں, نکلنا, اطاعت خدا سے خارج ہونا. اب اطاعت خدا سے خارج ہونے والے کافر بھی ہوتے ہیں اور مسلمان ہے, مومن ہے, لیکن خدا کی اطاعت نہیں کرتا ہے, وہ بھی فاسق ہے. فاسق کافر بھی ہوتا ہے, مسلمان بھی ہوتا ہے. چنانچہ عرض کیا قرآن میں, سنت میں کافر کہا ہے ان لوگوں کو جن کا عقیدہ کافرانہ عقیدہ ہے, عقیدہ کے لحاظ سے کافر ہے, ان کو بھی کافر کہا ہے. لیکن جن کا عقیدہ کافر نہیں ہے, مسلمان ہے, لیکن کردار کے لحاظ سے کافروں کی کردار ہے, کافروں جیسا عمل کرتے ہیں, ان کو بھی کافر کہا ہے. یہ جو قرآن میں بے کردار لوگوں کو, بد کردار لوگوں کو کافر کہا ہے, کچھ مسلمانوں کی غلطی اور اشتباہ کا باعث بنا ہے. اسی لیے خوارج گناہ کرنے والے کو کافر سمجھتے تھے. حتی مولا امیر المومنین کی اتنی عظمتوں کے باوجود, جو خود جانتے تھے, اس کے باوجود کہتے تھے علی نے حکمیت قبول کیا, انسانوں کے فیصلہ قبول کیا. قبول کی بات نہیں تھی, فیصلے کے لیے آدمی بھیجا اور یہ گناہ تھا. اور گناہ کرنے والا کافر ہوتا ہے, دوبارہ توبہ کر کے مسلمان ہونا پڑے گا. آج کل کی جو تکفیری ہے, وہ لوگ بھی انہی خوارج کی طرح, کیا ہے, جہاں قرآن اور سنت میں کسی گناہ کی وجہ سے کافر کہا ہے, اس کو واقعی اعتقادی کافر مانتے ہیں اور اس کے قتل کو حکم دیتے ہیں. کافر ہے, مرتد ہے, قتل کرو. جبکہ کافر ایک اعتقادی کافر ہے, دوسرا عملی یعنی مسلمان, گناہگار مسلمان کو بھی کافر کہا ہے جب اس کے کردار کافروں کی کردار ہے. اسی طرح سے منافقین کے حوالے سے عرض کیا, منافق اعتقادی منافق ہے. چنانچہ خود قرآن نے کہا خدا, رسول خدا آخرت کو نہیں مانتے ہیں, تو یہ اعتقادی کافر ہے, ایک اعتقادی منافق ہے. دوسرا عملی منافق ہے, عملی منافق ہے. تو وہ کیا ہے, کردار, منافقوں کا کردار اس کے پاس. منافق ظاہر میں اچھا ہے, باطن میں برا ہے. کچھ دشمنان اہل بیت تقیہ کو بھی نفاق کہتے ہیں, تقیہ کرنے والے کو منافق کہتے ہیں. ظاہر کچھ, باطن کچھ. در حال کہ منافق ظاہر میں اسلام کی باتیں کرتا ہے, دین کی باتیں کرتا ہے, باطن میں بدترین اہداف و مقاصد و اعمال کے حامل ہوتے ہیں. باطن نجس, ظاہراً حسین ہے. تقیہ کرنے والے ظاہر میں تو کفر کی بات کرتا ہے, یا باطل بات کرتا ہے، لیکن باطن میں پاکیزہ ہے، باطن میں خدا ہے. قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ حضرت عمار جب مجبور ہو گئے، والدین شہید ہو گئے، عمار نے زباناً پیغمبر کی رسالت کا انکار کیا، جان بچ گئی، آ گیا پیغمبر کی خدمت میں. ابتدا تھا، ابھی تقیہ کے حوالے سے معلومات نہیں تھا، پورا دین بھی نازل نہیں ہوا تھا. پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ میں نے ایسا کیا ہے. فرمایا اگر دوبارہ تم پکڑے گئے دوبارہ ایسا کرو. قرآن کی آیت نازل ہوئی، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. ظاہراً دین کے خلاف باتیں کر سکتا ہے وہ آدمی جو مجبور ہو جائے، مطمئن شکل میں ایمان اور عقیدہ محفوظ ہے. یا دوسری آیت میں فرمایا، الا ان تتقوا منہم تقاہ. خدا غلط باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے، مگر ان کے تقیے کے لیے. تتقوا منہم تقاہ، تقیے کے لیے آپ ظاہراً غلط بات کہہ سکتے ہیں، جبکہ دل میں پاکیزہ نیت، پاکیزہ ہدف ہے. یا مومن آل فرعون کے بارے میں کیا ہے؟ یکتم ایمانہ. مومن آل فرعون کے بارے میں ہے کہ یہ مومن تھا، اپنے ایمان کی کو چھپاتا تھا، ظاہراً فرعونی تھا لیکن حقیقت میں دل میں ایمان تھا. حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی ہمارے احادیث میں ہے، یہ مومن آل فرعون کی طرح تھے، کھل کر مشرکین کے پاس جا کر اپنے اسلام کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے تاکہ پیغمبر کی بہتر حفاظت کر سکے. تو روایات نے حضرت ابو طالب کو تشویح دیا ہے، کس کے ساتھ؟ مومن آل فرعون کے ساتھ. قرآن کہتا ہے یکتم ایمانہ، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا، ایمان کے لیے حکم نہیں اعلان کرتے پھرے. تو اسی طرح سے مرتد میں، مرتد اعتقادی ہے، پہلے مسلمان ہو گیا تھا، بعد میں پشیمان ہو گیا، دوبارہ کفر کا اعلان کرتا ہے. جیسے ایک کاتب وحی تھا، پیغمبر کے کاتبان وحی میں سے ایک آدمی تھا جو کاتب وحی تھا، بھاگ گیا مکہ اور کفر کا اعلان کیا. پیغمبر کے صحابی بھی تھا، آپ جانتے صحابی کے بارے میں عالم اسلام والوں کے پاس دو نظریہ ہے. ایک نظریہ یہ ہے کہ جو آدمی کلمہ پڑھے اور پیغمبر کی زیارت کرے وہ صحابی ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جو پیغمبر کی زیارت کرے، کلمہ پڑھے، مسلمان ہو جائے، پیغمبر کی زیارت کرے اور کفر کے اعلان کے بغیر، کافر ہوئے بغیر دنیا سے چلا جائے، یہ صحابی ہے. اور بہت سے منافقین ایسے تھے جو زبان پر کلمہ بھی پڑھتے تھے اور پیغمبر کے ساتھ مدینے میں رہتے تھے، پورا 10 سال پیغمبر کے ساتھ مدینے میں رہے، اور منافق بھی تھے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرتد جو ہے، یعنی انکار کرے، واقعاً انکار کرے تو مرتد ہوتا ہے. ایک مرتد عملی ہے. مرتد عملی کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ عمل میں مرتدوں جیسا ہے، مرتد جیسا عمل کرتا ہے، عمل کے لحاظ سے مرتد جیسا عمل کرتا ہے، عقیدہ کے لحاظ سے مرتد نہیں ہے. تو مرتد بھی ایک اعتقادی مرتد ہے، ایک عملی مرتد. امامت کے حوالے سے پیغمبر کے حکم کو ٹھکرا کر جاہلیت کے معیاروں کے مطابق امام کو معین کرنا اعتقادی لحاظ سے شاید مرتد نہیں ہے. دل میں علی کو مانتے ہیں، لیکن عملاً کیا ہے؟ اپنے جاہلیت کے دور کے، اپنے کفر کے دور کے معیاروں کے مطابق جانشین پیغمبر انتخاب کیا ہے. اسی لیے اگر ان کو کسی نے مرتد کہا تو مرتد کیا ہے؟ عملی ہے. تو یہ ایک اہم نقطہ ہے، اس سے بہت سے لوگ غفلت کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت سے بڑے لوگوں کو مرتد کہتے ہیں. نہیں، جس طرح سے کافر عملی ہے اعتقادی ہے، منافق عملی ہے اعتقادی ہے، فاسق عملی ہے اعتقادی ہے، اسی طرح سے مرتد اعتقادی ہے اور عملی ہے. جو عملی وہ سب کے سب مسلمان ہوتے ہیں، یعنی مسلمان ہے اعتقاد کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے یا فاسق ہے یا منافق ہے یا مرتد ہے یا کافر ہے، ایک اہم. لیکن یہ سادہ تو نہیں لینا چاہیے، کردار میں اگر کافر کے ساتھ کوئی فرق نہ ہو تو ایمان کا ثمرہ کہاں نظر آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ ایمان بہت کمزور ہے. اس کے بعد عمل کیا باعث بنتا ہے؟ عمل باعث بنتا ہے انسان کا وہ جو قلبی ایمان ہے وہ بھی ختم ہو جائے. قرآن مجید میں، سنت میں یہ مذکور ہے، جو بد کردار ہے ان کا ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ آخر میں ختم ہو جاتا ہے. عمل اور ایمان میں ایک رابطہ ہے، ایمان عمل کا باعث بنتا ہے، عمل ایمان کا باعث بنتا ہے. اگر ایمان کمزور ہو عمل کمزور ہوتا ہے، عمل کمزور ہو تو ایمان کمزور ہوتا ہے. آپ خود دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، جن کا ایمان کمزور ان کا عمل بھی کمزور ہے، جن کا ایمان مضبوط ہے ان کا عمل بھی مضبوط ہے. تو فاسقین کا ذکر فرمایا، یہ فاسق لوگوں کو خدا گمراہ کرتا ہے، یعنی خدا گمراہ نہیں، اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہو جاتا ہے. لیکن عرض کیا، ایک گائے گمراہ نہیں ہوتی، انسان گمراہ ہوتا ہے، انسان فاسق بنے گمراہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو یہ صلاحیت خدا نے دی ہے، عظمتوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، پستیوں کی طرف بھی جا سکتا ہے، نظام الہی ہے. لیکن اس نظام الہی کی وجہ سے یہ فاسق ہو رہا ہے، یہ جہنمی ہو رہا ہے. لیکن نظام الہی میں دو راستہ ہے، بلندیوں کی طرف جانے کے بھی راستہ ہے، پستیوں کی طرف جانے کے بھی راستہ ہے، اور پستیوں کی طرف جانے کا راستہ خود نے انتخاب کیا ہے. اسی لیے فرمایا وما یضل بی، اگر انہی مثالوں سے مؤمنین کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، فاسقین گمراہ ہو جاتا ہے. کس کی وجہ سے؟ اپنے فسق کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے. الذین ینقضون عہد اللہ، اب فاسقین کی صفات بیان فرمایا، چنانچہ متقین کی صفات بیان فرمایا، اور اسی طرح سے منافقین کی صفات بیان فرمایا، اسی طرح سے وہ کافر جو سخت قسم کے کافر تھے ان کی صفات بیان فرمایا، ابھی فاسق لوگوں کی چند صفات بیان فرماتا. فاسق کون ہے؟ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہے جو عہد الہی کو توڑ دیتے ہیں، نقض عہد کرتے ہیں، پیمان معاہدہ جو خدا کے ساتھ کیا ہے اس معاہدہ کو یہ لوگ توڑ دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں. من بعد میثاقہ، عہد کو، پیمان کو، وعدے کو، معاہدہ کو مضبوط کرنے کے بعد، میثاق وثاقت موثوق ثقہ، یعنی مضبوط کرنے کے بعد، مضبوط پیمان باندھنے کے بعد، مضبوط معاہدہ کرنے کے بعد، یہ لوگ اس معاہدے کو کیا کرتے ہیں؟ توڑ دیتے ہیں، اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، خدا کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں. خدا کے ساتھ کیسے معاہدہ کیا ہے؟ خود قرآن فرماتا ہے الم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں کیا کہ شیطان کی عبادت مت کرو؟ تعبدو یعنی وہی اطاعت شیطان مت کرو. وہی شیطان کی عبادت دو قسم کے ہیں، ایک اعتقادی عبادت ہے، ایک عملی عبادت ہے. وہی اطاعت شیطان مت کرو. فإنه لکم عدو مبین، یہ وہ تمہارے لیے کھلم کھلا آشکار دشمن ہے. وأن اعبدونی هذا صراط المستقیم، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، یہ صراط مستقیم ہے. یہ عہد الہی ہے، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، خدا کی اطاعت کرنا، یہ ایک عہد. اس عہد کو فاسق توڑ دیتے ہیں. عرض کیا، فسق کا معنی کیا ہے؟ خارج ہونا، اطاعت خدا سے خارج ہونا. اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. یہ فطرت کی جو عہد ہے، جو عالم زر آپ جانتے ہیں، مشہور ہے، ایک عالم زر کے نام سے، وہاں پر خدا نے تمام مخلوقات سے وعدہ لیا، ایمان لانا ہے وغیرہ. یہاں پر اکثر اور بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہی فطرت انسانی ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، یاد کرو بنی آدم کے ظہور سے، بنی آدم کے پشت سے ان کے ذریہ کو لیا، ان کے اولاد کو لیا، وہ اشہدہم علی انفسہم، ان کو اپنے اوپر شاہد بنایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، الستو گفتگو کر رہا ہے، میں تمہارا رب نہیں ہوں، ہر ایک کے ساتھ خدا نے گفتگو کی ہے، قالو بلا، وہ لوگ کہتے خدایا بالکل تو ہمارا رب ہے، پالنے والا ہے، خدا کہتا ہے ایسا نہ ہو کہ بعد میں انکار کرو کہ ہم نہیں جانتے تھے۔ تو یہاں پر وہی زبان فطرت ہے، یعنی فطرتاً انسانوں کے پاس معرفت خدا شناسی ہے، ایک خدا کی معرفت، ایک خدا سے محبت، یہ دو صفت انسان کے اندر ہے ہلکی شکل میں، لیکن تربیت ہے، ماحول ہے، تعلیم گاہ ہے، مختلف چیزیں باعث بنتی ہے کیا انسان اس فطری معاہدے سے غافل ہو جائے، فطری عہد سے غافل ہو جائے۔ یہ جو ابھی کسی زمانے میں تھا، اب بھی میرے خیال میں ہے، بی اے میں، عربی بی اے میں، حی ابن یقظان، مغرب قدیم زمانے بن عباس کے دور کے ایک فلاسفر کی کتاب ہے، وہ لوگ کتاب لکھتے تھے، کیا ہے، ایک انسان کے سعادت کے بارے میں مثلا، یا شہر مدینہ فاضلہ کے بارے میں، یا ایک انسان کی فطرت کے بارے میں داستان لکھتے تھے، نظریہ تھا، نظریہ کو داستان کی شکل میں ڈالتے تھے۔ تو اس نے وہ حی ابن یقظان کے نام سے، حی یعنی زندہ، یقظان بیدار، زندہ اور بیدار، بچہ ایک کشتی جاتی ہے اور کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ایک ماں جو جس کے بچہ دنیا میں آنے کے لیے تیار تھا وہ نجات پاتی ہے، جزیرے پر اتر آتی ہے، پھر بچہ دنیا میں لانے کے بعد وہ مر جاتی ہے، پھر کوئی ہرن آتا ہے، اس بچے کو دودھ پلاتا ہے، بچہ زندہ رہتا ہے اور کافی جوان ہونے کے تک کوئی آدمی اس کے جزیرے میں نہیں پہنچا، جوان ہونے کے بعد جب کوئی پہنچا اس کے ساتھ بات چیت کی تو پتہ چلا یہ تو توحید، دین، عبادت، نبوات سارے کے قائل ہے، پیغمبر کے نام نہ جانتا ہو لیکن اصل خدا ہے، جب خدا ہے تو خدا کے پیغام آئے گا، خدا جب ہے تو کسی مقصد کے لیے خدا نے خلق کیا، پس معاد، قیامت کا نظریہ۔ تو یہ فطرت انسان اس طرح سے ہے، اگر اس فطرت کو مسخ نہ کرے، یہ بندہ کیا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر مولود فطرت اسلام پر دنیا میں آتا ہے، حدیث ہے، وانما الابوان یہودانی وینصرانی، والدین ہوتے ہیں جو اس کو یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں، یعنی اپنے مذہب کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں، ورنہ یہ فطرت الہی موجود ہے۔ اسی لیے انسان کو خدا تک جب تک نہ پہنچا تب تک سکون نہیں ملتا ہے، جب تک خدا تک نہیں پہنچا تب تک سکون نہیں ملتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ جو عرفا کی وہ ایک مسئلہ ہے، شہید مطہری کی کتاب، غالباً انسان کامل میں اگر میں اشتباہ نہ کروں، کہ انسان کی درد کیا ہے، خدا سے جدائی ہے، اگر خدا تک پہنچ گیا، خدا کے معرفت مل گئی، سکون مل جائے گا۔ فنفخت فیہ من روحی، خدا کے ساتھ ایک خاص ارتباط ہے اس کے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا کے ساتھ جو عہد کیا ہے، کیا عہد کیا ہے، خدا کے اطاعت، شیطان کی اطاعت نہ کرنا، پیغمبر اسلام کی اطاعت کرنا، یہ عہد عرض کے فطری عہد ہے، عقلی عہد بھی ہے، عقل کی پیروی کرنا، عقل کیا ہے، پیغمبر باطنی ہے، اس کی پیروی کرنا عہد الہی ہے، اور اسی طرح سے کیا ہے، اخلاقی اقدار اور باقی عقلی باتیں، مثلا کیا ہے، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، یہ عہد الہی ہے، خدا نے آپ کی فطرت میں ڈال دی، آپ کے عقل کو بتایا ہے۔ تو جو بھی خدا کے ساتھ عہد کیا ہے، ان کیا ہے، تمام عہد کا مولا امیر المؤمنین نہج البلاغہ کے پہلے خطبے کے اواخر میں ہے، انبیاء بھیجنے کے بارے میں، خدا انبیاء بھیجتے تھے کیوں؟ کیا میثاق فطرتی لیذکروہم میثاق فطرتی، خدا انبیاء کو بھیجتے تھے تاکہ عالم فطرت میں جو عہد خدا کے ساتھ کیا ہے، میثاق میثاق فطرتی، جو معاہدہ عالم فطرت میں خدا کے ساتھ کیا ہے، لیستادوہم میثاق فطرتی، تا ان سے کہے ادا کرو، یستادو طلب کرنا، تم ادا کرو کس کو؟ اس معاہدہ کو جو خدا کے ساتھ تم نے کیا ہے اپنی فطرت میں. وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ، انبیاء آئے ہیں، دوسرا ہدف کیا ہے؟ خدا کے نعمتوں کو بھول گئے ہیں لوگ، اس کو یاد آوری کرے. وَيَحْتَجُّ إِلَيْهِمْ بِالتَّبْلِيغِ، اور تیسرا یہ ہے کہ انبیاء آئے ہیں تاکہ لوگوں پر حجت قائم کرے، خدا کی نشانیوں کو دکھا کر، آسمان کو، زمین کو، سورج کو، سب کو دکھا کر ان پر حجت قائم کرے. تو فطرت میثاق الہی ہے، فطرت کی خلاف ورزی کرنے پر پوچھا جائے گا. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ خدا کے ساتھ جو عہد کیا اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، فطرت مسخ ہو جاتی ہے، بے اثر ہو جاتے ہیں. آگ فرض کیجئے خاکستر کے اندر نیچے ہو تو وہ بے اثر آگ ہوتی ہے، آگ ہے لیکن خاکستر کے اندر ہے، نہ گرمی ہے، نہ جلن ہے، نہ کچھ ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، اور یہ لوگ قطع کرتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، کس چیز کو؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، اس چیز کو جس کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے خدا نے کہا ہے، جس چیز کے ساتھ متصل رہنے کے لیے، رابطہ برقرار رکھنے کے لیے، مرتبط رہنے کے لیے خدا نے کہا ہے، اسی سے کٹ جاتے ہیں، اسی کو کاٹ دیتے ہیں. اس کے ایک معروف مثال روایتوں میں وغیرہ میں صلہ رحمی ہے، والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ، صلہ رحم بہت اہم چیز ہے. البتہ صلہ رحم یعنی رشتہ دار جب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو تکلیف بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اگر اس کے حقوق سمجھ میں آ جائے اور ایک دوسرے کو آگاہ کرے کیا ذمہ داریاں ہیں، ممکن اس کے منفی باتیں کم ہو، اور ایک دوسرے کی بڑی مددگار، ہر گروہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھے، تو اس معاشرے میں کوئی محروم نہیں رہے گا. مشکل کے وقت علمی ہو یا فرض کی مالی ہو یا صحت کا مسئلہ ہو، اور رشتہ دار خصوصاً قدیم زمانے میں کافی ایک جگہ پر ہوتے تھے، تو ایسے لوگ جب ایک دوسرے سے نزدیک ہو، ایک دوسرے کے مسائل میں حصہ لیتے ہو، ایک دوسرے کے خلاف دشمن نہ ہو، تو بہت پاکیزہ معاشرہ، خوشگوار ماحول، مشکلات حل کرنے میں مددگار. تو احادیث نے کہا، اس کے ایک اہم مصداق یہ ہے، احمد ابن حنبل کے بیٹے نے کہا ابو یہ لوگ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم یزید کو پسند کرنے والے. آپ جانتے ہیں جو بنو امیہ کے ماننے والا فرقہ تھے، یعنی بنو امیہ جیسا دشمن اہل بیت گروہ تھے، اموی تربیت پانے والے تھے، اس گروہ کے سربراہ احمد ابن حنبل تھے، لیکن احمد حنبل بہت ہی بہتر تھے، اس نے اس گروہ میں محبت علی کو لایا جتنا وہ لا سکتا تھا. تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یزید کے حامی ہیں، یزید کو پسند کرتے ہیں. فرمایا بیٹا کہ کس طرح سے میں یزید کو پسند کرتا ہوں؟ جس نے خدا کے آیت کے خلاف ورزی کی. آیت کیا کہتی ہے؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وہ لوگ جو قطع کرتے ہیں اس رابطہ کو جس کے ساتھ مربوط رہنے کے لیے خدا نے کہا، یعنی صلہ رحم کو قطع کرتے. یزید نے امام حسین کے ساتھ صلہ رحمی کو اس نے قطع کیا، پیغمبر کے ساتھ صلہ رحمی کو قطع کیا، اس پر میں لعنت نہ بھیجوں تو کیا کروں؟ تو ایک اہم چیز یہ ہے کہ صلہ رحم یعنی صلہ متصل ہونا، مربوط ہونا، رحم رشتہ دار قریب. یہ انتہائی اہم چیز ہے. اگر مثلا ہم ناراضگیاں ہوتی ہے، پریشانیاں ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتے ہیں، گناہوں کا باعث بنتا ہے، حق ادا نہیں کرتے ہیں، اگر اس میں خدا نے جو کہا کہ معاف کرو ہم معاف کریں گے اور حق ادا کریں گے, تو بہت نفسیاتی لحاظ سے, معنوی لحاظ سے, اخلاقی لحاظ سے بہترین ہوگا اور ایک دوسرے کے مشکلات کو حل کر سکتے ہیں. اتنا ہی تاکید کی ہے ہمسائے کی نسبت میں. آج کل ہمسائے زیادہ کرامت, خصوصاً فلیٹ سسٹم میں رہنے والے بہت ہی ایک دوسرے سے, یا ہمارے جو کیا نام آبادیاں وجود میں آ رہے ہیں مومنین کے, تو یہ بھی احادیث میں ہے نا کہ میں اتنا پیغمبر نے جبرائیل نے تاکید کی ہمسائے کے بارے میں کہ میں سوچنے لگا کہیں یہ وارث تو نہیں بنتے ہیں ہمارے. اور اس کے علاوہ جن کے صلح کا حکم دیا ہے پیغمبر خدا ہے, اہل بیت پیغمبر کے ساتھ مربوط رہنے کا حکم دیا ہے, اہل بیت کے ساتھ مربوط رہنے کا حکم دیا. وہ مشہور حدیث ہے کہ خدا کہ لعنت ہو اس پر جو اپنے والدین اپنے باپ سے بے وفائی کرتا ہے, اپنے باپ کے ساتھ خیانت کرتا ہے. حدیث کا اجمالی معنی یہی ہے, مشہور حدیث ہے, دشمن ہے. اور تیسری صفت جو بیان فرماتا ہے وہ یفسدون فی الارض, یہ لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. عرض کیا کہ فساد اردو اور عربی میں فرق ہے, اردو میں تو وہی جھگڑا نزاع خون ریزی وغیرہ, عربی میں ہر قسم کی خرابی, شراب عام کرے, چرس عام کرے, زنا عام کرے, ہر قسم کی خرابی معاشرے میں پیدا کرنے والا مفسد ہے, مفسد فی الارض ہے. البتہ مفسد فی الارض کے الگ اصطلاح ہے, فی الحال اس پر گفتگو نہیں کرتے ہیں. یہ فساد پھیلانے والے ہیں, یہ فساد پھیلانے والے ہیں, جب خود خراب ہے دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں بے پردگی کی کتنی حوصلہ افزائی ہے, گانے ڈانس کی کتنی حوصلہ افزائی ہے, کتنے خرچے کرتے ہیں اس کے لیے, اقتدار پر کون آتا ہے. بہرحال یہ کہ مفسدین فاسق لوگ مفسد ہوتے ہیں. اب یہ مفسد اگر اقتدار پر آ جائے تو پورا ملک کو فساد میں مبتلا کرے گا. تعجب کی بات نہیں ہے, یعنی مسلمان ہونے سے کوئی نہ سوچے ہم بہتر ہے, نہیں, ممکن ہے کافر سے بھی بدتر ہو جائے. عمر ابن عبدالعزیز کہتا ہے اگر ساری امتیں اپنے امتوں کے گناہوں کو قیامت کے دن ترازو کے ایک پلرے میں ڈال دے اور ہم صرف عمر ابن صرف حجاج ابن یوسف کے گناہوں کو دوسرے پلرے میں ڈال دے تو ہمارے گناہ زیادہ ہو جائے گا. شیطان دے کے فرشتوں کے درمیان تھا اور تینوں اصول الدین کو مانتا تھا, خدا کے ساتھ گفتگو کی ہے, اس وقت کے نبی کے خلق ہوتے ہوئے سجدے ہوتے ہوئے دیکھا ہے, اور آخرت بھی کیا کہا, مجھے مہلت دو قیامت تک. اس کے باوجود کافر ہوا, بدترین ہو گیا عالم خلقت میں, اس سے بدتر نہیں تو ہو سکتے مسلمانوں کے درمیان ان کافروں سے بدتر افراد نکلے. صدام نے, ابھی صدام کے اس میں دیکھے, میڈیا میں دیکھے کیا تعریفیں لکھتے ہیں, جبکہ اس نے عراق کی آبادی 25-28 ملین سے زیادہ نہیں تھا اس وقت, 30 لاکھ شیعوں کو قتل کیا. یعنی آپ سمجھ لیں ہر 8 آدمی میں, ہر 8 میں سے ایک کو شہید کیا. کردی 3 لاکھ کے قریب کو کیمیائی ہتھیار سے ختم کیا. ایسے انسان ہے بہر یہ مسلمان نما. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, اور یہ لوگ حقیقت خسارت میں, حقیقتاً نقصان میں, خسارت میں. خسارت ایک دفعہ ہوتا ہے, مثلا انسان تجارت کرتا ہے, 1000 کمایا ہے, دوسری تجارت میں اس 1000 میں سے 900 نقصان ہوتا ہے. وہ خسارت کا معنی وہ نہیں, خسارت کا معنی یہ کہ اصل سرمایہ ختم ہو جائے, اصل جو سرمایہ وہ ختم ہو جائے, پھر کچھ نہیں رہے گا. کوئی کہتا تھا کہ میرے سمجھ میں خسارت کے معنی اس وقت سمجھ میں آیا جب ایک بچہ پہاڑ سے برف لے کے آیا تھا شہر میں بیچنے کے لیے, گرمی میں برف پگھلتا جا رہا تھا, تو وہ چیخ کر کہہ رہا تھا لوگوں میرے کیا ہے سرمایہ ختم ہو رہا ہے. یہ برف سرمایہ تھا, یہ خود ختم ہو رہا ہے, فائدہ ختم نہیں ہو رہا ہے سرمایہ. ہمارے پاس بھی سرمایہ, یہی زندگی دنیاوی ہے, اسی کو ہم دے رہے ہیں، اس کے مقابل میں کیا کما رہے ہیں.